السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اس وقت ہم اللہ سے محبت کا تقاضا اس موضوع پر انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں کچھ باتوں کو سمجھیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جو میں نے ابھی تلاوت کی, اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد 60 افراد پر مشتمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثے کے لیے آیا تھا. اس موقع پر اللہ نے سورہ آل عمران کی کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا اور اس میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی بڑے مؤثر انداز سے نفی کی گئی اور ان کو دین حق یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی. عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے ہم نے ترک دنیا کا عمل اختیار کیا ہے, رہبانیت اختیار کی ہے. تو اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ اللہ سے محبت کا اصل تقاضا کیا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت فرمائے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو اور رہبانیت اختیار کر لو, بلکہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیروی کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. اس آیت میں یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر واقعی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر محبت کے عملی اظہار کے لیے, اپنی محبت کے ثبوت کے لیے ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کی روح سے ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے, ہمارا ایمان درست نہیں ہے, کامل نہیں ہے, اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو واقعی حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں انتہائی پکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. یہاں تو ذرا مثبت انداز سے اہل ایمان کی ایک شان بیان کی گئی. سورۃ المائدہ آیت 54 میں ذرا جھجھوڑنے کا انداز ہے، ہلا دینے کا انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایماندار ہو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب پھر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس قوم کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ اللہ ان سے محبت فرمائے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، مومنوں کے حق میں انتہائی نرم ہوں گے اور دین کے دشمنوں کے حوالے سے انتہائی سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومت لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو اگر تم میں یہ چار صفات ہیں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب بندے ہو. نمبر ایک، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو. بندوں کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جو دین کے خادم ہیں ان کے لیے تم ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو، اور جو دین کا دشمن ہے ان کے معاملے میں تم سخت ہو. نمبر تین، تم اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہو. اور اس حوالے سے نمبر چار، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے. اگر یہ چار کام کر رہے ہو تو تم اللہ کے مطلوب بندے ہو، محبوب بندے ہو. اور اگر یہ چار کام نہیں کر رہے تو کام کھول کے سن لو، اللہ نے تمہیں ابھی مہلت دے رکھی ہے لیکن یہ مہلت انقریب پھر ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی سعادت کسی اور قوم کو دے دے گا کہ جن میں یہ چار صفات ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے اور یہ چاروں صفات عطا فرمائے. ان میں سے پہلی صفت جو اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہم سے محبت فرمائے گا. تو یہ ہے یہ جو آیت کا پہلا حصہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا اور اللہ کے مطلوب بندوں میں شامل ہونے کا تقاضا کہ ہم اللہ سے محبت کریں. اب اس محبت کے حوالے سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا اب عملی تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فتبعونی، بس تم میری اتباع کرو. اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ اتباع کا سادہ سا مفہوم ہے پیروی کرنا. یہ پیروی کا لفظ قرآن مجید میں اتباع کا یہ مفہوم پیروی کے معنی میں بہت کثرت سے آیا، بار بار آیا، اور اچھے کام کی پیروی کے لیے بھی آیا ہے، برے کام کی پیروی کے لیے بھی آیا. میں صرف آپ کو دونوں کی ایک مثال دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران آیت 174 میں صحابہ اکرام کے لیے یہ اتباع کا لفظ استعمال ہوا مثبت مفہوم میں، اچھے مفہوم میں. وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، صحابہ اکرام کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی نعمت سے کیوں نوازا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت 28 میں یہی اتباع کا لفظ منافقین کے لیے آیا لیکن ایک منفی کام کی پیروی کے لیے. وَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے کہ اللہ کو ناراض کیا، غلط طور طریقوں کی پیروی کی. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے کے سارے اعمال تکارت کر دیے، برباد کر دیے، کوئی نیکیوں کا اجر ان کو نہیں ملے گا. اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، اس محرومی سے بچائے. سورہ محمد آیت نمبر 28. اب یہاں فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی اتباع رسول. اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی پیروی کرنا. لیکن یہاں پر ہمیں اتباع اور اطاعت کے فرق کو سمجھنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی وقت کو دو باتیں کہی گئیں، ایک آیت نمبر 31 میں اور ایک آیت نمبر 32 میں. آیت 31 تو ہم ایسے پڑھی رہے کہ اگر واقعی عیسائی ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اگلی آیت میں فرمایا اطیع اللہ والرسول، اے نبی کہیے کہ کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، اس دعوت کو قبول نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا ایک آیت میں اتباع کا حکم ہے، دوسری آیت میں اطاعت کا حکم ہے، تو اب وہ فرق کرنا پڑے گا. ویسے اطاعت کا لفظ بھی بڑے عظیم معنی میں آتا ہے، وسیع معنی میں آتا ہے، اور دیگر مقامات پر، کئی مقامات پر یہ اتباع اور اطاعت کا لفظ مترادف کے طور پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اب یہاں پر فرق کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں. منتخب نصاب کے جو لوگ دروس سن چکے ہیں، اسلام کی اصطلاح قرآن مجید میں اکثر مقامات پر بہت ہی جامع اور اعلی درجے کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے، لیکن جب سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان کی اصطلاح اکٹھی آئی ہے، تو پھر وہاں پر اسلام کو محدود کیا گیا ہے زبانی اقرار تک، اور ایمان کا ذکر ہے دل والے یقین کی طرف. تو یہاں پر یہ دونوں اصطلاحات اکٹھی ہیں. اسی نقطے کو واضح کیا بانی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اطاعت کا مطلب ہے کہنا ماننا، اور اتباع اس سے ایک درجہ آگے ہے کہ محبت کے ساتھ پیروی کرنا. تو اولین تقاضا تو یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور اگر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اطاعت کرو. آیت نمبر 32 میں یہ حکم دیا گیا. اور اگر یہ کہنا بھی نہیں مانتے تو پھر تم کافر ہو، عیسائی ہو، تمہارے ایمان کے دعوے سارے کے سارے باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو اتباع رسول کا مفہوم محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، حکم کا انتظار نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ آپ کو پسند کیا تھا، آپ کی ترجیحات کیا تھی، اور اس کے اعتبار سے اپنی پوری زندگی اور اس کی ترجیحات اور اس کے شب و روز کو طے کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اتباع رسول کن کن کاموں میں کی جائے؟ ایک اتباع رسول کا تصور الحمدللہ ہمارے اندر ہے، اور بڑا مبارک تصور ہے کہ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان میں یہ دیکھنا کہ یہ معاملات اللہ کے رسول کیسے ادا فرماتے تھے، اور اسی طریقے پر وہ معاملات ادا کرنے کی کوشش، وہ معاملات اپنے پورے کرنے کی کوشش کی جائے. صبح اٹھتے کیسے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد بیت الخلاء جاتے تھے تو کس طریقے پر جاتے تھے، کون سی دعا پڑھ کے جاتے تھے، نکلتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے نکالتے تھے اور کیا دعا پڑھتے تھے، گھر سے باہر جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں دوبارہ داخل ہونے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، لباس تبدیل کرنے کی دعا، کھانا شروع کرتے وقت کی دعا، کھانا کے اختتام پر دعا. یہ معمولات زندگی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش خوش نصیب اور سعادت مند لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ ہم 24 گھنٹے ان کے معاملات کی پیروی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اور کسی نبی کا اسوہ اور یہ معاملات محفوظ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے محدثین کو, سیرت نگاروں کو, کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ تمام گوشے بھی محفوظ کر کے اور بڑی تحقیق کر کے اور مستند اور غیر مستند روایات کو چھان کر الگ کر کے ہم تک یہ ایک نعمت کا خزانہ پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی میں آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے کس میدان کی نشاندہی کی گئی. قرآن مجید نے کس میدان میں آپ کی اتباع کا حکم دیا. قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے ساتھ جو اتباع کی یہ اصطلاح آئی ہے وہ کچھ مقامات میں آپ کو سناؤں گا. اتباع رسول کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں, جیسے ہم ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چلتے ہیں, تو سب سے پہلے اتباع رسول کا ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ کے 17th رکوع میں, دوسرے پارے کے 1st رکوع میں. اور یہاں پر اتباع رسول کا جو میدان ہمیں دیا گیا ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے, ہماری سوچ سے, ہمارے عقیدے, ہمارے نظریے سے. اور وہ یہ ہے کہ اتباع رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشادات کو بھی حجت مانا جائے. صرف قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے ارشادات وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے لازم ہے, ضروری ہے. یہ ہے اتباع رسول کا پہلا میدان کہ اللہ کے رسول کے ارشادات کو احادیث مبارکہ کو حجت مانا جائے. اللہ ہمیں انکار حدیث اور انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں تحویل قبلہ کی بحث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. اور وہ جو قبلہ جس پر کہ نبی آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسے مقرر نہیں کیا تھا, مگر اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پھر جاتا ہے. بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اللہ نے کیوں, یہ دیکھنے کے لیے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پھر جاتا ہے. لیکن جو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا ابتدا میں, اور پھر بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور کہا گیا کہ رخ کر لو مسجد حرام کی طرف, تو یہ جو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے, اس کا حکم اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا تھا. مکی دور تک کوئی مسئلہ نہیں تھا, استقبال قبلہ تعین ہو جاتا تھا, خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بیت المقدس بھی سامنے ہے. لیکن مدینے میں آنے کے بعد سمتیں ایسی تھیں کہ اب یہ ممکن نہیں تھا, جب رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف تو خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی تھی, تو امتحان ہو گیا. اگر تو کوئی کہتے جی ہم تو بس قرآن کی پیروی کریں گے, قرآن میں دکھائیے کہاں حکم ہے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا, خاص طور پر مہاجر صحابہ جنہیں خانہ کعبہ سے شدید محبت تھی, تو لہذا ان میں سے کوئی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ بھئی قرآن میں تو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن نہیں, الحمدللہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ارشادات کو حجت مانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے احکامات قرآن کے ساتھ ساتھ وحی خفی کی صورت میں بھی اللہ کے رسول پر نازل کیے. اور صحابہ اکرام نے الحمدللہ اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی, اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں کر رہے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمارے لیے قبلہ بنا دے مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو، اور پھر اللہ نے وہ دعا قبول فرما دی. تو یہ حکم پر عمل آسان نہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ حکم اس پر عمل بہت مشکل تھا مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. تو ہدایت کن کو دی؟ جو قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کے حکم کو بھی حجت مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے. میں ایک مرتبہ لاہور میں مرکزی مجلس مشاورت کے اجلاس کے لیے یہاں موجود تھا، اجلاس ہمارا جاری تھا، اور اس دوران ایک میسج آیا اور بڑا چپتا ہوا میسج تھا. وہ میسج یہ تھا کہ مجھ سے پوچھا ایک شخص نے کہ کیا قرآن اپنی وضاحت کے لیے حدیث کا محتاج ہے؟ تنزیہ انداز تھا، قرآن اللہ کا کلام، حدیث اللہ کے رسول کا کلام، تو کیا اللہ کا کلام اپنی وضاحت کے لیے اللہ کے رسول کی بات کا محتاج ہے؟ سوالیہ نشان. خوش قسمتی تھی شورا میں بیٹھے ہوئے تھے امیر محترم سامنے بیٹھے تھے، وقفہ ہوا تو میں ان کے پاس گیا کہ یہ صاحب نے سوال بھیجا. تو ایک ہی جملے میں بڑا پیارا جواب دیا کہ اس کو ہی جواب لکھ کر بھیج دو کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں. قرآن محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کو، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں. تو یہ ہے اتباع رسول کا پہلا میدان، اللہ کے رسول کے ارشادات کو بھی حجت مانا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اتباع رسول کا دوسرا میدان قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ غریق رحمت کرے محترم ڈاکٹر سار احمد کو رحمت اللہ علیہ، کیسا کیسا دین کا حکمت کا خزانہ ہمیں دے کر چلے گئے. یہ دینی فرائض کا تصور بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے. ہمارا پہلا فریضہ کیا ہے دینی فرائض کے حوالے سے؟ ذاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا. اتباع رسول کا دوسرا میدان یہی ہے کہ ذاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دو. سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں، آپ سے بحث کریں، حقائق آنے کے باوجود بھی، یہ عیسائی نجران سے آئے ہوئے، یہ آیات بھی سورہ آل عمران کے اسی حصے کی ہیں جو نجران کے عیسائیوں کے غلط عقائد کی نفی کے حوالے سے نازل ہوئی تھیں، اور اس میں خطاب اہل کتاب میں یہود سے بھی ہے عیسائیوں کے ساتھ ساتھ. فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی اگر پھر بھی وہ آپ سے بحث کرے، دلیل بازی کرے، حجت بازی کرے، فَقُلْ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا رخ جھکا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اس نے بھی جھکا دیا ہے جس نے میری اتباع کی. تو اتباع رسول کا دوسرا میدان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بقول للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، اور وہ جو امیین ہیں، جو کتاب و شریعت کے علم سے نابلد ہے، یعنی مشرقین مکہ ان سے بھی کہہ دیجئے، یا مشرقین عرب ان سے بھی کہہ دیجئے، آسلم تم، کہ کیا تم بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو پھر اگر وہ ایسا کر لیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سب جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف بات پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا ہے, دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. دھمکی بھی ہے نافرمانوں کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو, اور خوشخبری بھی ہے نیکوکاروں کے لیے کہ تم جو بھی اللہ کی بندگی فرمانبرداری کے لیے محنت اور قربانیاں دے رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے علم ہے. تیسرا میدان اتباع رسول کا, ہمارا دوسرا دینی فریضہ جو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے گنتی کر کے ایک دو تین کر کے سکھا دیا, دوسرا اتباع رسول کا میدان, تیسرا اتباع رسول کا میدان ہمارا دوسرا دینی فریضہ ہے دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا, دین کی دعوت دینا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. سورہ آراف آیت نمبر 157 فرمایا گیا, مضمون آیت نمبر 156 میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن اللہ کی رحمت خاص کس کس کو ملے گی. کچھ اوصاف بیان ہوئے سورہ آراف کی آیت 156 میں, اور پھر مزید بات آتی ہے آیت نمبر 157 میں, اللہ کی رحمت خاص کس کو ملے گی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ملے گی ان کو جو اتباع کریں گے ان رسول کی جو نبی امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ رسول کے جن کا ذکر مبارک وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. اب وہ رسول کرتے کیا ہیں, ان کی اتباع کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. اللہ نے اس آیت میں اللہ کے رسول کے تین اعمال بتائے ہیں, اور ابتدا میں کہا گیا کہ جو ان رسول کی اتباع کریں گے ان کو رحمت ملے گی, رحمت خاص. پہلا اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے, فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ رسول ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ان کو برائی سے روکتے ہیں. یہ ہے اتباع رسول کا میدان, نیکیوں کو پھیلانا برائیوں سے روکنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو, ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. تو لہذا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہم اس کو اپنے لیے حرام سمجھیں, اس سے اجتناب کریں, اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں. اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اور نمبر تین, وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹاتے ہیں ان کے بوجھ اور وہ توق جو ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے. بوجھ سے مراد کیا ہے, شرک اور خام خیر کے بہت سارے وہم, یوں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, ایسے ہوگا تو یہ ہوگا, نحوست کے بہت سارے علامتیں بنا رکھی ہیں. خام خیر انسان ڈرتا رہتا ہے ستاروں کی وجہ سے, ستارے موافق ہیں کہ نہیں, کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, بائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو شاید پیسہ کچھ خرچ ہو جائے گا, بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, ساری بیکار بات. اور جو رسمیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور جو بدعات ہیں غمی کے موقع پر, یہ ہے توق. اس میدان میں اتباع کی ضرورت ہے. خام خائی کے وہم اور خام خائی کی بے سند باتوں کے اوپر کوئی توجہ نہ دے گا, اور شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر بے جا رسومات سے اجتناب کرنا, غمی کے موقع پر بدعت اس سے اجتناب کرنا, یہ ہے اتباع رسول کے تین میدان اس آیت میں. اس کے بعد اتباع رسول کا چوتھا اور آخری میدان, اور وہ ہے ہمارا تیسرا دینی فریضہ, اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے قربانی دینا، محنت کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت 117 میں غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام کی بدع ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی تحسین ہو رہی ہے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، نظر کرم فرمائی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، والمہاجرین والانصار، اور نظر کرم فرمائی اللہ نے مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی. کون سے مہاجرین، کون سے انصار؟ الذین اتبعوہ فی ساعت الاسرہ، وہ کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس مشکل گھڑی میں. کون سی مشکل گھڑی؟ تبوک کی مشکل گھڑی، وقت کی ایک سپر پاور کے ساتھ مقابلہ، جس کی فوج، جس کی ہمہ وقت افواج، اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور جن سے مقابلے کے لیے کوئی 600 میل کا سفر کر کے جانا ہے، اور موسم بڑا شدید گرم ہے، وسائل کی قلت ہے، 2 ساتھیوں کا 1 دن کا راشن 1 کھجور ہے، کھانے رہے کبھی ایک چوستا کبھی دوسرا چوستا، اور ایک اونٹ پر باری باری 18 ساتھی بیٹھتے ہیں، 18 ساتھیوں کے بعد اونٹ پر بیٹھنے کی باری آتی ہے، پیدل چل رہے ہیں. یہ تھی وہ مشکل گھڑی. فرمایا انہوں نے اتباع کی اللہ کے رسول کی اس مشکل گھڑی میں. کیا گئے تھے تبوک؟ کیوں گئے تھے تبوک؟ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب کیا تھا. اگر فوری طور پر نہ جاتے سلطنت روما کی طرف تو خطرہ تھا کہ وہ حملہ کر کے اگر وہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو ساری اب تک کی غلبہ دین کے لیے محنت وہ ختم ہو جاتی، تہس نہس ہو جاتی. تو کھجور کے پھل پکنے والے ہیں، انتظار کر لیتے کہ چلو کھجور کا پھل اتار کے چلے جائیں گے، ذرا غذا کی فراوانی ہو جائے گی. تو اس دوران روم کا بادشاہ حملہ کر دیتا اور اب تک کی ساری محنت وہ برباد ہو جاتی. لہذا کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں، پکنے والی ہیں، ان کو چھوڑ کر الحمدللہ اتنے مشقت والے سفر پر روانہ ہو گئے. کس لیے؟ دین کی اقامت جو کر چکے تھے جزیرہ نما عرب میں، اب اس کی توسیع کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اس طرح کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ نے نظر کرم کی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ پر اور انصار صحابہ پر، جنہوں نے مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کی اتباع کی. من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہ، جبکہ ان میں سے قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائے. یعنی بہت مشکل تھا یہ سفر، اور شیطان کے ایجنٹ کہہ رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، ارے مت نکلنا گرمی میں. قل نار جہنم اشد حرا، فرما دیجئے نبی کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے. تو جبکہ ان میں سے ایک فریق کا کہ دل کچھ ٹیڑے ہو رہے تھے، لیکن نہیں، ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پہ نظر کرم کی. انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ اللہ ان پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا. تو یہ ہے اتباع رسول کے میدان قرآن کی روشنی میں. بدقسمتی سے اتباع رسول کے وہ میدان جو قرآن بیان کر رہا ہے اس سے ہم غافل ہیں، اور صرف معمولات کی حد تک اتباع رسول کو محدود کر دیا ہے. کس قدر ظلم کیا ہے، جہاد کا تصور محدود، عبادت کا تصور محدود، اسلام کا تصور محدود، اور اس کے بعد اتباع رسول کا بھی ذرا غور کیجیے. قرآن مجید نے تو اتباع رسول کے صرف یہی میدان انہیں کی نشاندہی کی ہے، لیکن قرآن سے بھی دوری، قرآن کی پیروی سے بھی دوری. اللہ تعالی ہمیں ان میدانوں میں قرآن اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ معمولات زندگی میں بھی آپ کی پیروی کرنی ہے، اب میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر اتباع رسول ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا. ایک تو خوشخبری اسی آیت میں ہے, وہ میں آخر میں بیان کروں گا, لیکن اس کے علاوہ دو آیتیں اور آپ کو سنا رہا ہوں کہ جہاں اتباع رسول کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے انعامات کا ذکر ہے. سورہ انفال آیت 64 میں ارشاد ہوا, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. کتنی پیاری آیت ہے, اے نبی کافی ہے اللہ آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی اتباع کی, اور کیا چاہیے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اپنے حبیب کے لیے بھی کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور مومنوں میں سے جو بھی اے نبی آپ کی اتباع کریں گے ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. کیا ڈر ہو جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے اللہ ہمیں مل جائے, اور کیا چاہیے. نمبر دو, سورۃ الاعراف آیت 158 فرمایا, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ارے رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت, ہدایت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے, ہدایت نہ ہو تو قیامت کے دن نعمتوں کی جواب دہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی, یہ نعمتیں ہمارے گلے پڑ جائیں گی. اور جو آیت اس وقت زیر درس ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اتباع کا ہمیں کیا انعام بتایا, فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو پھر میری اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ دو انعامات دے گا, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اور کیا چاہیے, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا. اللہ کی محبت بھی ملے گی, اللہ کی بخشش بھی ملے گی. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. تو اللہ سے محبت کا تقاضا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اتباع رسول کے انعامات یہ ہیں کہ اللہ کی بھی محبت مل جائے گی اور اللہ کی بخشش بھی مل جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.